واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور بہت بات اور ہر بات سے باخبر ہے. بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں. کل جو بات عرض کی گئی تھی آخر میں وہ یہ تھا کہ خواتین کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور اپنی زیب و زینت لوگوں کو نہ دکھاتی پھریں، نماز قائم کریں، زکات دیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے اہل بیت، گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو. اہل البیت سے مراد کون ہیں؟ بعض حضرات نے تو بعض لوگوں کو مخصوص کر دیا کہ اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین اور حضرت علی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی جتنی گھر والیاں ہیں وہ سب بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اور اہل بیت کا مطلب ظاہری ہوتا ہے گھر والے، تو یقیناً گھر والے جب کہا جاتا ہے تو اس میں بیویاں خارج نہیں ہوتی، بلکہ بیویاں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں. آدمی یہ کہتا ہے کہ بھی میرے گھر والوں نے مجھ سے یہ بات کہی، تو عام طور پر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے صرف بیٹی مراد یا داماد مراد ہو، بلکہ اس میں خواتین جو بیویاں ہیں وہ بھی داخل اس میں شامل ہوتی ہیں. اس آیت سے تو بالکل واضح طور پر ہے، کیونکہ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی کو ہے. البتہ ایک اور روایت میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور اس وقت آپ نے رومی سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، اور پھر حضرت حسین آئے تو انہیں بھی آپ نے اپنی چادر میں لے لیا، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو انہیں بھی چادر میں لے لیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ نے شاید کی تلاوت بھی فرمائی، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ ہاؤلائی بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس حدیث کی بنا پر سیدنا علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جہاں تک عقیدہ اور تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ چاہے وہ نبی کے گھر کی عورتیں ہوں، یا آپ کی صاحبزادیاں ہوں، یا آپ کے داماد ہوں، جو بھی ہیں، ہمارے لیے تو سبھی قابل احترام ہیں. بعض لوگ اس میں تخصیص کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں درجات تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم احترام ہر ایک کا کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہم ان میں تخصیص نہیں کرتے. البتہ اتنی بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ سب صحابہ میں بڑھ کر ہے، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سب کے سب ہمارے سر کے تاج، اور ان کی جوتیوں کی خاک ہم اپنے لیے آنکھوں میں لگانا شفا کا سبب سمجھتے ہیں، اور سبھی کے لیے الحمدللہ احترام کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں تو معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، معاملہ تو وہاں خراب ہے کہ جہاں بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا بعض دیگر صحابہ اکرام کے لیے الٹے سیدھے جذبات رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو سب کے سب، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، الحمدللہ سارے کے سارے سب تمام صحابہ سے، چاہے وہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہوں یا جو ہے وہ کمتر درجے کے صحابی ہوں، لیکن ہماری نظر میں تو سب سے بڑھ کر. اس لیے الحمدللہ ہماری طرف سے تو سبھی کے سب قابل احترام ہیں اور سب کا دور احترام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما ہی دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے ہمیں حق بھی نہیں ہے کہ کسی درجے میں بھی صحابہ اکرام پر ذرہ برابر بھی کوئی انگلی اٹھائیں یا ان کی ذات پر کوئی اعتراض کریں، یہ حق ہمارا ہے ہی نہیں. اس لیے ہم تو ان سب کو قابل احترام سمجھتے ہیں اور قابل احترام سمجھنا ہی چاہیے. بہرحال یہاں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں بھی ہیں، اور اس میں دیگر جو اہل بیت ہیں وہ سب بھی شامل ہیں، جو یقیناً ہم سب کے لیے قابل احترام. اگلی آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. مطلب یہ ہے کہ صرف یاد ہی رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ یاد رکھ کر ان کو آگے بھی پہنچاؤ دوسرے تک. تو اس سے بعض حضرات نے سمجھا کہ جتنا علم کسی کو ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس علم، یقینی علم کو جو صحیح صحیح اس کے پاس ہو، وہ آگے بھی پہنچانے کا اہتمام کرے. جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کہ انہوں نے ایک ایسی بات تھی جو وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھیں گے، اس لیے فرمایا کہ میں نے اس کو چھپایا، لیکن جب وہ موت کا وقت آیا، قریب آ گیا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی جمع کیا، دوسروں کو بھی، اور فرمایا کہ میں نے اب تک بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو اپنے تک رکھا تھا اور تم تک یہ بات نہیں پہنچائی تھی، لیکن اب چونکہ میرا وقت موت کا قریب ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات تم تک پہنچا دوں تاکہ میں گناہگار نہ ہوں چھپانے کا. تو بہرحال جتنا علم جس کو ہے اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تک پہنچی ہے، وہ چاہیے کہ وہ دوسروں کو پہنچا دے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب بھی فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم میں سے چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلا کہ ہمارا دین، جو دین ہمیں ہم تک پہنچا ہے صحیح طریقے پر، اس کو ہم آگے تک پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ کام حضرات صحابہ اکرام نے بہت ہی اعلیٰ درجے پر کیا، نہ صرف صحابہ اکرام نے بلکہ صحابیات نے، خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے اس کام کو اعلیٰ درجے پر کیا، اور 40-45 سال تک جو ہے وہ صحابیات اور خاص کر ازواج مطہرات موجود رہیں دنیا میں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک ایک تعلیم، ایک ایک عمل، ایک ایک بات لوگوں تک پہنچا دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی بھی ہمارے لیے ایسی ہی کھلی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کی باہر کی زندگی تھی، اور یقیناً اس میں اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ازواج مطہرات کا ہے کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں، بلکہ دین کی جو بات بھی تھی وہ انہوں نے آگے پہنچا دی. اور ایک بات یہ پتہ چلی کہ اس میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آیات اللہ سے مراد تو قرآن مجید ہے، واضح ہے بالکل، اور حکمت سے مراد بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد ہیں احادیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے جب یہ ذکر رہے گا اور بات ایک دوسرے سے ہم سنتے سناتے رہیں گے تو احادیث کی حفاظت بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتی ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. لطیف کا مطلب ہے کہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر. اگلی جو آیت ہے ان المسلمین والمسلمات سے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کے جہاں کبھی کوئی حکم دیا گیا ہے، کوئی خوشخبری دی گئی ہے، تو عام طور سے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، تو عام طور پر اس سے مراد اہل ایمان یعنی مردوں کا ذکر ہوتا ہے، صیغہ مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن ضمناً اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. مثلا جب نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں حکم تو مردوں کو دیا جا رہا ہے لیکن یقیناً عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان سب میں جو صیغے ہیں زیادہ تر وہ مردوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ضمنی طور پر عورتیں بھی اس میں شامل ہیں ان حکم میں. اس سے بعض خواتین نے اس زمانے کی یہ بات محسوس کی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا درجہ کچھ کمتر ہے یا ہم میں کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ تعالی ہمارا ذکر نہیں فرماتے، بلکہ جہاں بھی ذکر ہے وہاں مردوں کا ذکر ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے. تو یہ بات ان کے دل میں پیدا ہوئی، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خاص مؤنث کے صیغے کے ساتھ خواتین کے بارے میں وہ خوشخبری دیں تاکہ ہماری بھی دل کی تسلی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر فرمایا، اور تقریباً ساری باتیں اس میں آ گئی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. دیکھیے اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے. اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی اعمال کو کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جو اعمال ظاہر میں نظر آتے ہیں وہ اسلام ہیں، اور دل جس کی تصدیق کرتا ہے وہ ایمان. تو یہی ہم کہتے بھی ہیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اسلام اور ایمان ہوتی ہیں. ظاہر اعمال اسلام ہیں اور جن کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے، جو دیکھنے بظاہر نظر نہیں آتی تو وہ ایمان ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مسلمان کے معنی اصل میں ہوتے ہیں فرما بردار کے. تو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اسی طرح والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزے دار عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اللہ کا اور ذکر کرنے والی عورتیں. دیکھیے تمام مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے یہاں جمع فرما دیا کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. اب جو ذکر میں آگے نکل جائیں، جو اللہ کی فرما برداری میں آگے نکل جائیں، جو ظاہری اعمال میں آگے نکل جائیں، جو باطنی اعمال میں آگے نکل جائیں، اللہ کی نظر میں تو وہی ہیں. اللہ کی نظر میں مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے کسی کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو جو فضیلت ہے وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہے. اور اس کو ذکر بھی کیا قرآن مجید دوسرے مقامات پر جہاں ذکر کر دیا کہ جو بھی مرد ہو اور عمل صالح اختیار کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس اعتبار سے اللہ کے ہاں فضیلت ہے. اور دوسرے ایک مقام پر اللہ نے فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں معزز و مکرم وہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہو. اب چاہے کوئی عورت تقوی کے اعتبار سے آگے نکل جائے تو اللہ کی نظر میں اس عورت کا مقام زیادہ ہے، اور اگر کوئی مرد متقی ہو تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام زیادہ ہے. اس لیے بحیثیت مرد کے یا بحیثیت عورت ہونے کے کسی کا مقام نہیں کہ چونکہ یہ مرد ہے اس لیے اللہ کی نظر میں زیادہ فضیلت والا ہے، بلکہ اصل یہ کہ جو اعمال ہم اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے جتنے قریب تر ہوتے ہیں، یعنی فرما برداری کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں وہی پسندیدہ ہوتے ہیں. چنانچہ سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے، یعنی چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے دلداری کے لیے کہ دل میں جو بات آئی خواتین کے وہ بھی دل میں نہ رہے، بلکہ اللہ نے اس کی قدر فرمائی اور البتہ جو ذکر نہیں فرمایا اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کو مستور رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ عورت گھر میں چھپی بھی رہے. یعنی ہمارے یہاں جس طرح آج کہتا ہے نا کہ مردوں کے شانہ بشانہ اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو جناب اپنے آپ کو ترقی یافتہ قوم ہم کے شمار کرتے ہیں کہ عورت جہاں مرد ہے وہاں پر عورت ہو. شریعت یہ نہیں چاہتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ ضرورتاً تو بے شک عورت باہر نکلے, حتیٰ کہ اگر کسی عورت کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اس کو جو ہے کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے شریعت نے باہر نکلنا بھی جائز قرار دیا ہے, اس کو کام کرنا بھی اس کے لیے جائز رکھا ہے, اس کے حسب حال جو کام ہے وہ کام کرے. تو بہت ساری صورتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں, لیکن جس طریقے سے بے پردگی کے ساتھ جیب و زینت کے ساتھ بنٹھن کر خواتین باہر نکلتی ہیں شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری نظر میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو عیب ہی نہیں رہی. مثلا عورتوں کے لیے جو ستر کا معاملہ ہے تو اور بال جو ہیں یہ بھی عورت کے ستر میں داخل, لیکن عورتیں عام طور پر بالوں کو بھی کھلا رکھتی ہیں. تو اس لیے بال مرد کے ستر میں نہیں, مرد کے لیے ستر کا حصہ صرف ناف سے لے کے گھٹنوں کو نیچے تک ہے, لیکن عورت کے لیے سوائے چہرہ ہاتھوں کی ہتیلیاں اور پاؤں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نماز میں کھول سکتی ہے. اور اس کو جو ہے وہ حجاب تو ہے اس پر چہرے پر لیکن ستر میں داخل نہیں. لیکن جہاں تک بال ہیں بالوں کا تعلق جو ہے وہ ستر ہے. یعنی جس طرح کوئی ایسی جگہ جو ہم نہیں دکھانا چاہتے اسی طریقے سے بال بھی ہیں کہ وہ بھی ستر میں داخل ہیں. تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے سوائے حضرت مریم کے علیہ السلام کسی اور کا نام بھی نہیں لیا پورے قرآن مجید میں. حتیٰ کہ امرأت فرعون کہا, امرأت لوط کہا, امرأت نوح کہا, یعنی نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, لیکن نام نہیں لیا کسی کا. کیونکہ زیادہ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ عورت اگر جتنی چھپی رہے پوشیدہ رہے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ تقوی کے اعتبار سے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ جتنا عورت کو ہم چھپا کر رکھیں. عورت کے معنی چھپنے کی ہے, یعنی جو مرد کی جگہ ہے ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک اس کو بھی عورت کہا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ بھی چھپانے کی چیز ہے, چھپانے کی جگہ. تو عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی, یعنی اگرچہ اجازت دی ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر خواتین مسجد میں جانے, کیونکہ اس زمانے میں مسجدوں میں خواتین آیا کرتی تھیں, باقاعدہ ان کی جماعت ہوا کرتی تھی, نماز پڑھا کرتی تھی, آپ نے فرمایا مردوں کو حکم دیا اگر تم سے وہ اجازت طلب کرے تو تم اجازت دے دیا کرو. ایک تو یہ بات فرمائی, اس کا مطلب یہ کہ افضل اگرچہ نہیں ہے لیکن اگر وہ کہیں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنی تو پڑھ لیں, پڑھنے دیں, ان کو روکے نہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ایک خاتون سے آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے, انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ تم میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہو, یعنی تمہارا دل چاہتا ہے, لیکن تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, اور اپنی مسجد سے بھی زیادہ افضل یہ ہے اپنے محلے کی مسجد سے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو, اور صحن سے بھی افضل یہ ہے کہ تم اندر ورانڈے میں پڑھو, اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ اگر کوئی اور کمرہ اندر ہے تو وہاں پر پڑھو. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو جتنا چھپا کر تم نماز پڑھو گے تمہیں فضیلت حاصل. تو وہ خاتون ایسی تھی کہ پھر ساری زندگی انہوں نے اس سبق کو اپنے پلے سے باندھ لیا اور مرتے مر گئیں, لیکن انہوں نے اپنی وہ جگہ جو جہاں نماز پڑھتی تھی بالکل اندر کے کمرے میں, وہاں سے کبھی باہر نکل کر نماز نہیں پڑھی. تو یہ بہرحال ان کے اندر جذبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی یقیناً اسی میں بہتر ہے. آج ہم مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بہت کچھ کرتے ہیں اور اسی میں اپنے لیے ترقی سمجھتے ہیں. حقیقت میں ہماری ترقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, آپ کے احکام کی تعمیل میں ہے. مغربی تہذیب ہمیں ترقی نہیں دیتی. ہمارے یہاں عورت کا مقام بہت بلند ہے, وہ ایک درجہ جو ہے, اگر مرد جو ہے وہ بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے, عورت وزیر کا درجہ رکھتی, یعنی گھر کے اندر اس کے ساتھ مشورہ کرنا, اس کی جائز باتوں کو ماننا, اس کے ادب اور احترام کرنا, یہ ساری بات شریعت نے سکھلائی ہے. ورنہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو عورتوں کا حال تھا وہ یقیناً تاریخ میں موجود ہے, پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کو جانوروں سے ہی بدتر سمجھا جاتا تھا. عورت کو رائے دینے کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا. شریعت اسلام نے اس کو یہ رائے کا بھی حق دیا ہے کہ وہ اس سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے رائے بھی لی جا سکتی ہے. تو شریعت نے اس کو وہ مقام دیا ہے. آج ہمارے سامنے چونکہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یورپ کے لوگ تو شاید عورت کو باہر لانا چاہتے ہیں, ترقی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے. حقیقت میں ترقی عورت کو باہر لانے میں نہیں ہے, بلکہ یہ کام باہر کی ذمہ داریاں اللہ نے مردوں کو سونپی ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اب اپنی ذمہ داریاں تو ہم سے نپٹی نہیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذمہ داریاں سونپ کر خود فارغ الذمہ ہو جائیں. چنانچہ جن گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں عام طور پر ان کے مرد اکٹھو ہوتے ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں کہ بھائی عورتیں کما کے لا رہی ہیں ہمیں کیا ضرورت. بہت سارے اس قسم کے لوگ ہیں, گھرانے ہیں اس ٹائپ کے, کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں کمانا شروع کر دیتی ہیں مرد آرام سے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لاؤ کما کے کھلاؤ ہمیں. تو صرف شریعت نے تو ان کے لیے آسانی ڈھونڈی ہے, اور وہ بیچاری عورتیں یہ کہ باہر بھی کام کرتی ہیں اور جب گھر میں آتی ہیں تو گھر کے بھی سارے کام کرنے پڑتے ہیں, ان کو شوہر کی بھی خدمت کرنی پڑتی ہے, ان کے بچوں کی بھی خدمت کرنی پڑتی ہے, کھانے بھی پکا کے دینے پڑتے, سارے کام وہ کرتی ہیں. تو گویا ڈبل ان کے لیے محنت ہو جاتی ہے کہ باہر بھی سارے دن جو ہے ایک تو غیر مردوں کی نظروں کا نشانہ بنے, اور اس کے بعد پھر محنت کریں, اور اس کے بعد پھر گھر میں آنے کے بعد دوبارہ ڈبل محنت کریں. تو بہرحال شریعت میں کی ماننے میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہے, اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم کے کسی اور عورت کا نام بھی ذکر نہیں کیا. اور حضرت مریم کا نام بھی غالباً اس لیے ذکر کیا گیا کہ چونکہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ان کے والد نہیں تھے, بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا, تو ان کو کسی نام سے عیسیٰ ابن مریم چونکہ کہا گیا, اس زمن میں حضرت مریم کا بھی نام آ گیا کہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ کسی اور عورت کا ذکر اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کی ترقیاں عطا فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.